بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. باب التيمم، تيمم کا بیان. تیمم کے معنی آتے ہیں قصد اور ارادہ کرنے کے، لغت میں تیمم کے معنی قصد اور ارادہ کرنے کے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں القصد الى السعید لمسح الوجه والیدین بنیت اباحۃ الصلاۃ ونحوها، یعنی پاک مٹی سے اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو مسح کرنا نماز یا دوسری عبادتوں کی طہارت حاصل کرنے کے لیے. القصد الى السعید لمسح الوجه والیدین بنیت استباحۃ الصلاۃ وغیرہ. شریعت کی اصلاح میں تیمم کہتے ہیں پاک مٹی سے، پانی نہ ملنے کی بنا پر پاک مٹی سے اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو مسح کرنا، بنیت اباحۃ الصلاۃ وغیرہ، نماز کے لیے طہارت حاصل کرنے کی نیت سے، مقصد سے، یا اور دوسری عبادت جس میں طہارت شرط ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث آئی ہوئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا، مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں، رب العالمین نے مجھے پانچ چیزیں دی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، وہ پانچ چیزیں ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں. نمبر ایک، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، ہماری مدد کی گئی ہے دشمنوں کے دل میں خوف اور ڈر ڈال کر کے، دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال کر کے، ہمارا رعب ڈال کر کے، مسیرۃ الشہر، ایک مہینے کی مسافت تک. نمبر دو، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور بنا دی گئی ہے ہمارے لیے زمین مسجد، وطہورا اور پاک کرنے کی چیز، طہارت حاصل کرنے کی چیز. فأيما رجل أدركته الصلاة، تو جس انسان کو نماز پکڑ لے، یعنی جس آدمی کو نماز کا وقت جس آدمی کے لیے نماز کا وقت آ جائے، اور فلیصلی، اسے چاہے کہ اسی وقت وہ پڑھ لے. حدیث ذکر کی، تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں، دو اس میں، دو ہی چیزیں، دو چیزیں اس میں، اس حدیث کے اندر صرف دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، باقی حدیث نقل نہیں کی. تیسری چیز، وحلت لی الغنائم، ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے. نمبر چار، وعطیت الشفاعہ،
مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے.
نمبر 5 وکان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ. ہم سے پہلے جو نبی بھیجے جاتے تھے وہ اپنی خاص ایک قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے. وبعثت الی الناس کافہ, اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے پوری دنیا والوں کے لیے. اس حدیث میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے, اور یہ 5 چیزیں آپ کی خصوصیات میں شمار کی گئی ہیں. خصوصیت یا کسی چیز کی خاصیت اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسی چیز کے اندر پائی جائیں, کسی اور کے اندر وہ چیزیں نہ پائی جائیں, یہ مطلب ہوتا ہے خصوصیت کا. اور یہاں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں, حالانکہ 5 چیزیں سے زیادہ ہیں. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نور الاوتار میں اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے, اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی الخصائص الکبرا, جس کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ خاصیتیں آپ کی نقل کی ہیں, کہ 200 سے زیادہ چیزیں انہوں نے نقل کی اور بتلایا کہ ایسی چیزیں جو صرف اللہ کے رسول کے اندر پائی گئی ہیں اور آپ سے پہلے کسی کے اندر نہیں پائی گئی. یہ 5 چیزیں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں, پہلی چیز ہے نصرت بالروب مسیرت الشہر. اگر دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہے, اتنا دور ہے کہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے ہم دشمن تک پہنچیں, لیکن اتنی لمبی مسافت اور اتنی دور ہونے کے باوجود اگر دشمن میرا نام سن لیتا ہے تو اس کے دل میں میرا خوف اور ڈر ڈر جاتا ہے اور دہل جاتا ہے, آگے بڑھنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارا روب دشمنوں کے دل میں ڈال دیا ہے. یہاں ایک مہینے کا تذکرہ ہے, اور ایک روایت آئی ہے تبرانی میں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے نصرت بالروب علی عدوی مسیرت الشہرین. اللہ تعالی نے ہمیں 2 مہینے کی مسافت پر اگر دشمن ہے تو ہماری مدد کر دی ہے, یعنی ہمارا روب اور ہمارا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے. تبرانی کے اندر ایک اور روایت آئی ہے صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہوں نے 2 مہینے کی مزید وضاحت کی کہ آپ نے فرمایا شہر خلفی و شہر امامی. اگر میں ایک جگہ کھڑا ہو جاؤں تو میرے سامنے ایک مہینے کی مسافت پر کوئی دشمن ہے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے, اور میرے پیچھے اگر ایک مہینے کی مسافت میں دشمن ہے تو اس کے دل میں بھی ہمارا ڈر اور خوف ڈال دیا جاتا ہے, اور اللہ نے اس طرح سے ہماری مدد کی ہے. دوسری خصوصیت جو بیان کی گئی ہے وجعلت للارض مسجدا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو مسجد بنائی ہے. مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے, جہاں نماز پڑھی جائے, یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. چونکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء رحم الصلاۃ والسلام آئے تھے ان کے واسطے زمین مسجد نہیں بنائی گئی تھی, وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہیں مخصوص تھیں. جیسے کہ دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے اور فرمایا وکانا من قبلی انما کانوا یصلون فی کنائسہم, ہم سے پہلے جو لوگ تھے انبیاء علیہ السلام اور ان کے امتی, نہ جائے, لیکن
ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ہمارے اور ہمارے امتیوں کے لیے، افایما رجل ادرکته الصلاۃ، جس آدمی کو نماز کا وقت ہو، جس جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، جہاں بھی ہمارے امتیوں کے لیے ہو جائے، فلیصلی، وہیں وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمارے اور ہمارے امتیوں کے لیے زمین کو طہور بنا دیا ہے. طہور، طہور کہتے ہیں ما جو تطہر بہی، وہ چیز جس سے ناپاکی کو دور کیا جائے، جس سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. قرآن پاک میں شرابن طہورا، طہورا نہیں پڑھتے، شرابن طہورا، پینے کے لیے اور پاک کرنے کے لیے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے مسجد کو، زمین کو مسجد بنایا، وطہوراً، اور پاک کرنے والی چیز. پاک کرنے والی چیز یعنی جس طرح سے انسان پانی سے پاکی حاصل کر لیتا ہے، ویسے مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیتا ہے. اسی کو تیمم کہا جاتا ہے. تیمم کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے. سورۃ المائدہ کی نساء اور مائدہ دونوں میں، ہاں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ نے تیمم کا تذکرہ ہمیں، تیمم کا حکم قرآن پاک کے اندر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر. تو یہاں آیا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. تیسری چیز جو آپ کو ملی ہے اس حدیث کے اندر، آپ نے بیان فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. چونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ دو طرح کے تھے. ان میں سے تو کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، ان کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا، ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے ان کے ہاں مال غنیمت بھی نہیں تھا. اور انبیاء کے ایک قسم ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب وہ جہاد کے اندر مال غنیمت حاصل کرتے تھے تو وہ آگ آتی تھی اور مال غنیمت کو جلا کر کے ختم کر ڈالتی تھی. یہ اصل میں طریقہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بلکہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ رب العالمین نے ہمارا رزق جو رکھا ہے وہ نیزے کے اندر رکھا ہے، یعنی ہم جہاد کریں گے اور مال غنیمت جو آئے گا وہی ہمارا رزق ہوگا. چوتھی چیز وعوتیت الشفاعۃ، ہمیں شفاعت دی گئی ہے. شفاعت بہت قسم کی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے جس میں شارح عقید التحاویہ ہے انہوں نے بھی کئی قسم کی شفاعتیں نقل کی ہیں. یہاں جس شفاعت کا تذکرہ وہ شفاعت کبرا ہے، یہ وہی شفاعت ہے جس کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے کہ تمام لوگ جب حشر کے میدان میں پریشان ہوں گے تو پہلے بابا آدم کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، اس طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے رہیں گے، اور آخر میں سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. یہ شفاعت کبرا عظما ہے جس کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے. یہ شفاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے. پانچویں چیز یا پانچویں خصوصیت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وکان النبی یبعث الی قومه خاصه وبعث الی الناس کافه. ہم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے وہ صرف خاص ایک قوم کے لیے نبی بن کر کے آیا کرتے تھے، ایک خاص قوم، خاص شہر، خاص قبیلے کے لیے آیا کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ زکریا ہیں علیہ السلام، ان لوگوں کو انبیاء بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کے لیے، کسی اور قوم کے لیے. تو کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں وہ تمام دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں اور قیامت تک کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس لیے آپ کو رحمت للعالمین نذیر للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تاکہ سارے دنیا والوں کے لیے آپ نذیر بن جائیں. وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين، آپ کو رحمت للعالمین تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. پھر قرآن پاک میں آپ حکم دے، آپ کہہ دے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم تم تمام لوگوں کے طرف نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. یہ پانچ خصوصیتیں بیان کی گئیں. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وفی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ عند مسلم، اور صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وجعلت تربتها. پہلی حدیث میں ارض کا لفظ تھا وجعلت لی الارض مسجدا و طہورا، زمین، لیکن اس حدیث میں زمین نہیں بلکہ فرمایا وجعلت تربتها لنا طہورا. وجعلت لی الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طہورا، یہ ارض زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی ہے اور اس کی مٹی ہمارے لیے طہور یعنی پاکی حاصل کرنے والی چیز بنائی گئی. یہ الفاظ ذرا یاد رکھیے گا، فرق ہے. پہلی والی حدیث میں جو ہے وہاں ہے کیا زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا گیا، اور اس حدیث میں زمین کی مٹی، تراب، تراب کس کو کہتے ہیں؟ تربت یعنی تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو. عربی زبان میں ارض ترابی کہتے ہیں کچا راستہ جو مٹی سے گزرا ہوا ہے. ایک تو مین روڈ ہے، روڈ کو تو شارے کہتے ہیں، لیکن اس جو کچے راستے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترابی، یعنی ترابی، طریق ترابی، مٹی. تو یہاں حدیث کے اندر آیا وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، اور زمین کی مٹی کو اللہ نے ہمارے لیے طہور بنایا ہے یعنی پاکی حاصل کرنے والی چیز بنائی ہے. اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَا، جب ہمیں پانی نہ ملے. اور امام احمد اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا وَجُعِلَ التُرَابُ لِي طَهُورًا، اور بنائی گئی ہمارے لیے مٹی، تراب بنائی گئی ہمارے لیے مٹی طہوراً، پاکی حاصل کرنے والی چیز. مسئلے بڑے ہی اہم اور بنیادی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ تیمم کن چیزوں سے کرنا جائز ہے، چونکہ حدیث کے اندر تو مطلق لفظ آیا وجعلت للارض ارض، زمین، اور زمین کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو بعض اہل علم نے مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمین کی ہر چیز سے، جو بھی زمین میں ہے، ہر چیز سے تیمم کرنا جائز. اور دلیل پکڑتے ہیں اسی حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے زمین کو طہور بنا دیا گیا ہے. لیکن امام شافعی دیگر اور دیگر ائمہ کرام بلکہ یوں کہیں جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ زمین کی ہر چیز سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ صرف مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, ہمارے لیے بنائی گئی ہے زمین کی مٹی. یہاں زمین کی مٹی تربت, اور بنائی گئی ہے ہمارے لیے زمین کی مٹی طہورن پاک کرنے والی. اذا لم نجد الماء, جب ہم پانی نہ پائیں. یہاں دیکھیں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی مٹی, زمین کی مٹی کہہ کر کے تراب خاص کر دیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم کرنا جائز نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ جس میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا, اور بنائی گئی ہے ہمارے لیے تراب مٹی پاک کرنے والی. گویا کی پہلی حدیث جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری ہے جس کے اندر آیا کہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, یہاں ارض سے مراد عام زمین مراد نہیں بلکہ زمین کی مٹی مراد ہے مخصوص. جی اسی طرح سے قرآن پاک پر جب ہم غور کریں تو قرآن پاک کے اندر جو آیت آئی ہے تیمم کی فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, سعید کے دو معنی بتلائے گئے ہیں. سعید کا ایک معنی ہے ما فوق الارض, ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہو اس کو کیا کہتے ہیں سعید, جو بھی ہو پتھر ہو رمل ہو سونا ہو چاندی ہو, سعید سود کے معنی آتے ہیں اوپر کے. تو قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا کہ سعید سے تیمم کر لو. سعید کے دو معنی آتے ہیں عربی میں, پہلا معنی یہ ما فوق الارض, زمین کے اوپر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سعید, ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی تراب ہے, دوسرا معنی تراب. اب آیت کا کے اندر جو سعید آیا ہوا ہے اس کو ان دو معنوں کے لئے کو سامنے رکھ کر کے ترجمہ کریں تو کیا ہوگا, فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. اگر سعید کے معنی ما فوق الارض لیا جائے تو ترجمہ کیا ہوا, تیمم کرو ان چیزوں سے جو زمین کے اوپر ہیں. اور اگر دوسرا معنی لیا جائے سعید کا تراب تو ترجمہ ہوگا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا, تم لوگ سعید دن طیبہ یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو. سعید کا دونوں معنی ہے, لیکن اب حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث نے چونکہ آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے اور قرآن کا مان قرآنی آیات کا معنی متعین کرنے کے لیے احادیث کا احادیث کو سے کسی آیت کی تفسیر یا کسی آیت کے معنی کو اور مفہوم کو متعین کرنے کے لیے احادیث میں جو وضاحت ہوتی ہے اسی کے مطابق متعین کیا جاتا ہے. اب دیکھیں جب سعید کے دونوں معنی ہیں, ایک معنی ما فوق الارض اور دوسرا تراب, احادیث میں دیکھا جائے حدیث نے کس معنی کو متعین کر دیا تو حذیفہ ابن الیمان، حضرت علی بن ابی طالب رضوان اللہ اجمعین وغیرہ کی روایتوں میں جب صراحت کے ساتھ آپ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو مسجد بنایا ہے، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا، اور زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والی چیز، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی وَجُعِلَتْ تُرَابُ لِي طَهُورًا، اور مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والی چیز بنائی گئی ہے. اب حدیث سے آیت کے معنی، آیت کا معنی متعین ہو گیا ہے کہ آیت کے معنی، آیت کے اندر جو سعید کا لفظ آیا ہوا ہے وہاں سعید سے مراد کیا ہے؟ صرف مٹی. اس لیے جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ صرف مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے. مٹی زمین کے اندر اور چیزیں جو پائی جاتی ہیں معدنیات، یعنی سونا چاندی، سونا چاندی پتھر، یہ سب جو چونا نمک، یہ ساری چیزیں جو ہیں مٹی میں، گرچہ زمین میں ہیں یہ، لیکن یہ مٹی نہیں ہے، اس لیے ان سے تیمم کرنا جائے نہیں. اور آیت کا کے اندر ایک دلیل اور موجود ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہاں مراد کیا ہے مٹی، وہ یہ کہ آیت کے اندر ہے کہ فتح ممو سعید ان طیبن فمسحو بوجوہکم وایدیکم منہ، من کا لفظ آیا اس سے، زمین سے، کس سے؟ زمین سے تیمم کر لو، من. اور لفظ من جو آتا ہے، بولتے ہیں نا من، آتا ہے تبعیض کے لیے، یعنی بعض چیزوں کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ یہ اخذت هذا الكتاب من المكتبہ، من المكتبہ، ہم نے یہ کتاب کہاں سے لیا؟ کیا مطلب؟ سینکڑوں کتابیں، ان میں سے ایک کتاب آپ نے لی، ایک کتاب آپ باہر لے کر کے جا رہے تھے. یہ کتاب کہاں ملتی ہے؟ یہ کتاب مکتبے سے مل جاتی ہے. من کس کے لیے آتا ہے؟ بعض کے لیے، بعض فرد کے لیے. اللہ نے بیان فرمایا کہ مٹی، اس کا مطلب ہے کہ زمین کی بعض چیزوں سے تیمم کیا کرو. فتح ممو سعید ان طیبن فمسو بیوجود کم آئیدی کم منو، زمین کی بعض چیزوں سے اپنے چہرے کو بھی مسا کر لو اور اپنے ہاتھ کو بھی. اب بعض چیزیں ہیں کیا؟ حدیث کے اندر صراحت آ گئی کہ وہ بعض چیز جو ہے تراب اور مٹی ہے. وجعلت الارض مسجدا وجعلت تربتها، وجعلت تربتها، حضرت علی کی روایت، وجعلت تراب لی طہورا. اس لیے جمہور والے، جمہور اہل علم کا قول دلیل کی روشنی میں زیادہ ارجح، صحیح اور بہتر ہے کہ سوائے مٹی کی اور کسی چیز سے تیمم نہ کیا جائے. ہاں رمل جو ہے وہ مٹی میں شامل ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا طہورن سے جو آیا، وجعلت لی الارض مسجدا و طہورا. طہور یہاں ایک معنی، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کی آیا تیمم ہے کیا چیز؟ آیا تیمم رفع حدث ہے؟ تیمم رفع حدث کے لیے ہے یا کہ اباحت صلاح؟ اباحت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نجس سے ناپاک تھے، آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، مجبوری تھی، پانی نہیں ملا، نہا نہیں سکتے تھے یا وضو نہیں کر سکتے تھے بغیر وضو کے، اور بغیر، یا غسل ہے واجب ہے تو بغیر غسل کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ رب العالمین نے نماز کو، نماز پڑھنے کی اجازت دینے کے لیے کہا کہ تیمم کر لو تاکہ نماز پڑھنا تمہارے لیے جائز ہو جائے. یہ ہے اباحت صلاح کی، جیسے آپ ناپاک پہلے تو ویسے ہی رہیں گے، لیکن صرف نماز پڑھنے کے لیے آپ کو تیمم نے پاک کر دیا، آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے پھر ناپاک ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے. اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اباحت صلاح. آیا تیمم اباحت صلات کے لیے ہے یا کہ رفع حدث کے لیے؟ رفع حدث کہتے ہیں حدث یعنی ناپاکی، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، کہ تیمم رفع حدث ہے. رفع حدث کا مطلب ہے کہ تیمم کر لینے کے بعد آپ کی ناپاکی دور ہو گئی، آپ پاک ہو گئے. ایسا نہیں کہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو پھر آپ ناپاک ہو گئے، نہیں، بلکہ مٹی نے آپ کے نجاست کو دور کر کے، آپ کے ناپاکی کو ختم کر کے آپ کو پاک کر دیا. فرق آیا سمجھے؟ اب دیکھنا ہے کہ تیمم فقہا کے نزدیک یا اسلام کے اندر تیمم اباحت صلات کے لیے ہے یا کہ رفع حدث کے لیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک رفع حدث کے لیے، اباحت صلات کے لیے ہے. لیکن دلیلوں سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ اباحت صلات نہیں بلکہ رفع حدث کے لیے ہے. مثلا قرآن پاک کی آیت یا احادیث کو دیکھیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا. طہور کہتے ہیں مطہر کو، طہور کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کو پاک کر دے. یہ لفظ مطہر اور پاک کر دینا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ آدمی ناپاک تھا اور تیمم کرنے کے بعد تیمم نے اس کو پاک کر دیا. حدث اور نجاست آپ کی ختم ہو گئی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں تیمم جو ہے وہ بدل ہے کس کا؟ وضو کا اور غسل کا، پانی کا. اگر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اس کا یہ مطلب ہے کہ مٹی جو ہے یہ قائم مقام ہے کس کے؟ پانی کے. پانی نہ ملنے کے وقت بات سمجھ میں آئی. تو یہاں طہور جو ہے یہ بدل ہے، تیمم بدل ہے. یا تیمم کے اندر مٹی کو اللہ نے بدل قرار دیا ہے پانی کا، گویا کہ پانی جو کام کرتا ہے اگر پانی نہیں ہے تو وہی کام مٹی کرے گی. پانی جو ہے وہ اباحت صلات کے لیے نہیں بلکہ رفع حدث کے لیے. تو تیمم کے اندر تیمم اسی وقت بدل ہو سکے گا غسل کا اور وضو کا جبکہ جیسے وضو اور غسل سے آدمی پاک ہوتا ہے، رفع اس کی حدث ختم ہو جاتی، نہ جاتا دور ہو جاتی، ویسے ہی پانی سے بھی دور ہو جائے. بلکہ بعض روایتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کو وضو المسلم قرار دیا کہ مومنوں کا وضو ہے. تیمم کو، تیمم کا نام کیا دیا آپ نے؟ وضو. جیسے کہ آگے روایتیں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے معلوم پڑتا ہے کہ تیمم جو ہے حقیقت میں رفع حدث کے لیے ہے. لیکن اگر پانی مل گیا پھر انسان کے لیے نہا لینا ضروری.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في السعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي روايه للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضرت عمار ابن یاسر یہ یعنی السابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے یہ باپ بیٹے بھی ہیں، اور انہوں نے دین اسلام کی وجہ سے بہت دکھ اٹھایا ہے. اسلام قبول کرنے کی بنا پر مکے والوں نے بہت ہی تنگ کیا اور ستایا، یعنی یہاں تک کہ انہیں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور ان کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کافروں نے اور خاص طور سے ابو جہل نے زد و کوب کر کر کے شہید کر ڈالا تھا. یہ کہتے ہیں کہ بعثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بھیجا نہیں، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک حاجت، ایک ضرورت میں. فاجنب تو، اور مجھے جنابت، جنابت سے مراد یہاں احتلام، تو یعنی مجھے احتلام ہو گیا. فلم اجد الماء، مجھے پانی نہ ملا. فتمرغت فی السعید، تو میں لوٹنے لگا زمین پر. کما تتمرغ الدابہ، جس طرح سے جانور لوٹتا ہے. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فذکرت له ذلک، ہم نے آپ کو یہ بتایا. فقال، آپ نے کہا. انما یکفیک، بس تمہارے لیے یہی کافی تھا. کہ ان تقول بیدیک ہکذا، کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے کرتے. ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک کو ایک مرتبہ زمین پر مارا. ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو ملا. علی الیمین، دائیں ہاتھ کے اوپر. وظاہر کفیہ، اور ظاہری کف کو، یہ ظاہری، ظاہر کف اور باطن کف. ظاہرہ کفیہ، وبشہو، اور اپنے چہرے کو. حدیث متفق علیہ ہے، لیکن الفاظ یہ مسلم کے ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ وضرب بکفیہ الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر. ونفخ فیہما، اور ان کو پھونک دیا آپ نے. ثم مسح بهما وجهه وکفیہ، پھر آپ نے مسح کیا ان دونوں کے ذریعے اپنے چہرے کو اور اپنے. یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث. حدیث کا ابتدائی حصہ یہاں مذکور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس تھی، محفل میں ایک شخص آیا اور اس نے فتویٰ پوچھا، سوال کیا کہ امیر المومنین، اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے، مجھے احتلام ہو جائے، نہانے کی ضرورت پڑ جائے اور پانی نہ ملے، تو کیا ہم تیمم کے ذریعے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ حدیث سنائی اور کہا، امیر المومنین، آپ بھول گئے، ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا تھا اور احتلام ہو گیا، تو میں نے پڑھ لیا تھا. پوری حدیث یہ بیان کی. مسح کے یعنی باب میں کیفیت مسح کے لیے، یعنی مسح تیمم کے باب میں کیفیت تیمم، یعنی تیمم کرنے کے طریقہ کیا ہونا چاہیے، تیمم کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں سب سے صحیح، ٹھوس اور مضبوط حدیث یہی ہے. اس سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط حدیث اور نہیں ہے. یہ حدیث متفق علیہ اور اس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے. اس حدیث میں تیمم کا جو طریقہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے، ایک مرتبہ آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے اس پر مار دیں زمین پر، پھر آپ مسا کر کے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو مسا کر لیں بس، چاہے غسل کا ہو یا وضو کا. تیمم کا جو طریقہ بیان کیا وہ یہ ہوگا، مار دیے بس، ایک ضربہ یعنی ایک مرتبہ ہاتھ مارا جائے گا اور اسی سے چہرہ اور ہتھیلی کا مسح کر لیا جائے. یہی حضرت علی صحابہ کرام میں سے، حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام ائمہ میں سے، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، بلکہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے تو عامۃ العلماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مسح کا طریقہ یہ جو حدیث کے اندر آیا ہے، اس یہی عامۃ العلماء کا اور جمہور علماء کا یہ خیال تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہاں تیمم کا جو طریقہ ہے وہ ایک ضربہ نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تیمم کا طریقہ دو ضربہ ہے، ایک مرتبہ مارا جائے گا تو چہرہ، اور دوسری مرتبہ ہاتھ ماریں گے تو ہاتھوں کو مسا کیا جائے گا اور کوہنی سمیت، اس طرح سے وضو میں ہاتھ دھلا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات اہل علم نے نقل کیا کہ ان کے مسح، ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ضربہ تو ایک ہوگا. یہ بڑا اختلاف اس سلسلے میں ہے. پہلا اختلاف یہ ہے کہ آیا تیمم جب کریں گے تو ایک ضربہ، ضربہ کا مطلب سمجھ گئے، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا، ایک ضربہ ہے یا دو ضربہ؟ تو جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ ایک ضربہ ہے، اور صحیح حدیث میں ایک ہی ضربے کا تذکرہ بھی موجود ہے. لیکن پھر ایک ضربہ جو ہے اس میں بھی بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے. ایک ضربہ ہے اس پر تو اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس میں ہوگا کہ ہاتھ جب ہاتھ کا جب مسا کریں گے تو ہتھیلی تک، گٹوں تک، یا ایک ہی کوہنی سمیت. تو امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے اور دیگر اہل علم کا خیال یہ ہے، یا جیسے جمہور عامۃ العلماء کا قول نقل کیا گیا کہ وہ ہتھیلی تک، یعنی یہاں تک کوئی ضروری نہیں ہے، بس چہرہ اور ہاتھوں کو ہتھیلی تک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضربہ ایک ہے، ایک ہی ضربہ ان کے ہاں ہے، لیکن جب ہاتھ کا مسا کریں گے تو کونے سمیت، ضربہ ایک ہے. اختلاف ان کا صرف یہ ہے کہ ہتھیلی کے بجائے کہاں تک مسا کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں دو ضربہ ہے، ایک ضربہ چہرے کے لیے اور دوسرا ضربہ ہاتھ کو، ہاتھ کے لیے، اور ہاتھ کا جو مسا کیا جائے گا کوہنی سمیت. بعض اہل علم نے یہاں تک بھی مسا تیمم میں مسا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن احادیث کے روشنی میں سب سے صحیح قول وہی ہے جو حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں موجود ہے کہ ایک ضربہ اور صرف چہرہ اور ہاتھوں کو گٹوں تک، یہ اس کے علاوہ نہ دو ضربہ کی ضرورت ہے اور نہ تو کوہنی تک ضرورت ہے. وجہ اس کی ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا، اس تعلیم میں آپ نے کیا فرمایا، انما کان یکفی کا، میاں تمہیں اونٹ کی طرح، جانور کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، انما کان یکفی کا کدا، تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تک، اس طرح سے کر لیتے. یہاں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے یہی اتنا کافی تھا، ضرور پتا چل گیا کہ ہاں تیمم میں یہی اتنا کافی ہے. اس کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بہت ہی بہترین استدلال پیش کیا. وہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وضو کا جب والی جو آیت ہے وہاں اپنے ہاتھوں کو دھلنے کا حکم دیا تو فرمایا الی المرافق فاغسلوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی اپنے ہاتھوں کو کوہنی سمیت. ادھر غور سنیے کا بہترین دلیل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وضو والی آیت میں حکم دیا کہ ایمان والو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تیار ہو تو وضو کر لیا کرو اور اپنے چہرے کو دھلو اور ہاتھوں کو الی المرافق کوہنی تک. ٹھیک. لیکن تیمم کا جب تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ہاتھوں کا فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو. یہاں الی المرافق کا تذکرہ نہیں ہے. اب آئیں السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیکھے جب آیت سرقہ میں اللہ نے ہاتھ کا تذکرہ کیا تو فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما ایدیہما فاقطعوا ایدیہما ان دونوں چور اور چورنی دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ لو. یہاں جو قرآن پاک میں ہے کہ ایدیہما ایدی یت کا اب چوروں کا ہاتھ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو اور ہاتھ کہاں تک کاٹا جاتا ہے تو پتہ یہ چل گیا کہ ید کا لفظ اگر بولا جائے مطلق تو اس سے مراد صرف کیا ہوتا ہے یہاں تک. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فقطعوا ایدیہما کہا اور وہاں ایدی سے مراد جہاں جیسے ایدیہما کہا ہے ویسے ہی آیت تیمم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ید کا تذکرہ کیا ہے الی المرافق کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہاں بھی ید سے مراد یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استدلال کیا ہے اور آیت تیمم کو آیت سرقہ کے ساتھ ملا کے جو قیاس کیا ہے یہ ایک بہترین استدلال ہے. تو قرآن اس استدلال کی روشنی میں قرآن اور احادیث صحیحہ سے جو تیمم کا طریقہ ثابت ہے وہ صرف ایک ضربہ اور ایک ہی ضربے میں چہرہ اور ہاتھ کو ہتھیلیوں تک مساح کر لیا جائے بس یہی کافی ہے. رہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی جو کہتے ہیں دو ضربہ تو اس دو ضربے والی روایت آگے آتی ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین رواہ الدارقطنی وصححه الائمه وقفه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التیمم ضربتان تیمم دو ضربہ ہے یعنی تیمم کرنے کے لیے دو مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے جائیں گے. ضربۃ للوجہ ایک ضربہ وجہ کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے تو چہرے کو مسح کریں گے. وضربۃ للیدین الی المرفقین اور دوسرا ضربہ جو ہوگا وہ ہاتھ کے لیے کوہنی سمیت. یہ حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل میں پیش کی جاتی ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وصححہ الائمۃ وقفہ. محدثین کہتے ہیں ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مرفوع حدیث نہیں بلکہ یہ موقوف ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے. اس طرح سے اور احادیث اس میں کوئی شک نہیں کہ نقل کی گئی ہیں، لیکن جتنی روایت
البزار وصحح ابن القطان لیکن صوب الدار قطنیو ارسالہ،
اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السعید وضوء المسلم، کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، گرچہ 10 سال اسے پانی نہ ملے، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پھر جب اسے پانی مل جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا خوف کرے، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اور پانی کو اپنے بدن پر لگائے، یعنی نہائے یا وضو کرے۔ روایت کیا اس حدیث کو بزار نے، اور صحیح کہا اس کو ابن القطان نے، لیکن امام دارقطنی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث مرسل ہے، یعنی موصول نہیں بلکہ مرسل ہیں۔ اور سنن ترمذی میں وللترمذی عن ابی ذر نحوه وصححه، اور ترمذی کے اندر بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی مروی ہے، اور اس کو صحیح کہا ہے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث کی طرف ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، وہ پوری حدیث اس طرح سے ہے، کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے کہ جب ہم مدینہ المنورہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اشتویت المدینہ، مدینہ المنورہ کی آب ہوا مجھے راس نہ آئی، میں بیمار ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو حکم دیا کہ فلاں جگہ آپ جائیں، وہیں رہیں، اور وہاں اونٹ ہیں، ان کا دودھ وغیرہ پیتے رہیں، شاید کہ آپ کو اب صحت مند ہو جائیں گے، اور ویسے بھی دیہات کی آب و ہوا ذرا سا مناسب ہوتی ہے۔ گئے وہاں، کچھ دنوں کے بعد، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ آتے تھے، آئے تو کہنے اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا کیا حال ہے، کہنے اللہ کے رسول بس ہلاک ہو گئے۔ کیوں ہلاک ہو گئے آپ؟ 5-6 دن کے پہلے ہمیں پانی ملتا نہیں، اور جنابت ہو جاتی ہے، بال بچے بھی ساتھ میں ہیں، پانی ملتا نہیں، تو ہم ہلاک ہی ہو گئے۔ رہی بات یہ کہ گزارے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ السعید طہور لمن لم یجد الماء ولو 20 سنین، اور ایک بات 20 سنا، سمجھے نا، کہ جو شخص پانی نہ پائے، یہ پاک مٹی ہی اس کو، سعید طیب، یہ صاف ستھری مٹی ہی اس کو پاک کر دے گی، گرچہ اسے پانی 10 سال بھی نہ ملے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اسی طرح سے ابن حبان دارقطنی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے 2-3 کئی چیزیں سامنے آئیں، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا السعید وضوء المسلم، پاک مٹی جو ہے یہ مسلمان کا وضوء ہے۔ اب وضوء یا اس لفظ سے ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ تیمم صرف استباحت صلاۃ، یعنی نماز کو جائز قرار دینے کے لیے ہے، یا کہ رفع حدث کے لیے؟ تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ تیمم جو ہے وہ رفع حدث کے لیے ہے، جیسے کہ اس حدیث میں السعید وضوء المسلم، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید کو پاک مٹی کو پانی نہ ملنے کی جگہ میں وضو کا لفظ استعمال کیا, وضو المسلم. وضو میں نے شروع میں بات بتلایا تھا کہ وضو, وضو اور وضو تین لفظ ہیں. وضو کہتے ہیں فعل فعل کو, وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس سے وضو کیا جائے, اور وضو کہتے ہیں اس پانی کو جو پانی وضو میں استعمال کیا. تو وضو المسلم یعنی مسلمان کو پاک کرنے والی چیز ہے. تو پانی چونکہ مٹی یا تیمم پانی کے قائم مقام ہے, تو جس طرح سے پانی انسان کی حدث کو ختم کر دیتا ہے, ویسے پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے جب آدمی تیمم کرے گا تو وہ بھی انسان کی حدث کو ختم کر دے گا. دوسری چیز یہ, دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ ایک تیمم سے اگر آدمی ایک نماز کے علاوہ زیادہ نمازیں ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا. تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان مسلمان ایک تیمم سے جتنی نمازیں وہ ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے, جب تک کہ نواقض وضو میں سے کوئی چیز اس سے سرزد نہ ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, محدثین قریب قریب سب کا یہی مسئلہ ہے کہ رفع حد یعنی ایک وضو سے کئی نمازیں انسان پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ آیا کہ اگر خدا نخواستہ تیمم کر لیا, چاہے 10-20 سال بھی پانی نہ ملے, تو انسان تیمم ہی کر کے اپنی نماز ادا کرتا رہے گا, عبادتیں کرتا رہے گا, طہارت حاصل کرتا رہے گا. ایسا نہیں کہ ہاں تیمم کوئی موقت ٹائم کے لیے ہو, ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے نہیں, جب تک پانی نہ ملے تب تک انسان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر انسان تیمم سے زندگی گزار رہا تھا لیکن جب پانی مل جائے, چاہے کتنے دن کے بعد بھی پانی ملے, پانی مل جانے کے بعد اس کے لیے نہانا اگر جنابت تھی تو اب اس کے لیے نہانا ضروری ہے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ, جب پانی اسے ملے تو فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اللہ تعالی سے ڈرے اور اپنے یعنی پانی کو استعمال کرے. اب آگے بڑھو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرج رجلان فی سفر, دو آدمی سفر میں نکلے, فحضرت الصلاۃ, نماز کا وقت ہو گیا, ولیس معہما ماء, ان دونوں کے ساتھ پانی نہیں تھا, فتیمما, ان دونوں نے تیمم کر لیا, سعیدا طیبا, پاک مٹی سے, فصلیا, اور دونوں نے نماز ادا کر لی, ثم وجد الماء, پھر پانی پایا, فی الوقت, ابھی نماز کا وقت باقی تھا, فعاد احدہما, ان میں سے ایک نے تو نماز کو لوٹایا اور وضو کو بھی لوٹایا, یعنی وضو کیا اور پھر نماز کو لوٹا لیا, ولم یعید الاخر, لیکن دوسرے نے نماز نہیں لوٹائی, ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹے, تو فذکر ذلک له, اس واقعے کا تذکرہ آپ سے کیا, فقال, تو آپ نے فرمایا, للذی, اس شخص کے لیے کہ لم یعید, جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی, اصبت السنہ, تم نے سنت کے مطابق عمل کیا, واجزات کا صلاتوں کا, اور تمہاری نماز بھی کافی ہو گئی, وقال للآخر, اور دوسرے کے لیے, دوسرے کو کہا, لک الاجر مرتین, تمہارے لیے دو اجر ہے, دو مرتبہ اجر ملے گا تمہیں. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی اس کو تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سنت کے مطابق کیا اور تمہاری نماز کافی ہوگی، لیکن جس نے نماز لوٹا لی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ڈبل اجر ملے گا. اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز کا وقت جب آ گیا اور پانی نہیں مل رہا ہے تو نماز کو مؤخر کرنے یا پانی کے انتظار میں نماز کو پانی تلاشتے رہنا اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اول وقت اگر ہمیں میرے ساتھ پانی نہیں اور نماز کا وقت آ گیا تو ہم اول وقت اپنا پڑھنا چاہیں تو وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں. چونکہ احادیث کے اندر اول وقت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں حدیث کے الفاظ بتلاتے ہیں فحاضرت الصلاۃ، یہ لفظ ہی بتلاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، تیمم کر کے دونوں نے پڑھ لیا، پانی کے انتظار میں نماز کو انہوں نے مؤخر نہیں کیا. یہ لفظ بتلاتا ہے حاضرت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز اول ہی وقت جیسے وقت شروع ہوا اور ادھر پانی نہیں تھا تو اول وقت ان دونوں نے اپنا تیمم کر کے نماز ادا کر لی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز کو مؤخر آخر ٹائم تک وہ نماز پانی تلاشتا رہے گا، آخر وقت میں جب پانی نہیں ملے گا تب اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا، لیکن اس حدیث سے ان کے اس قول کی تردید ہوتی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوٹ کر کے آئے تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے نماز ادا کر لی، حالانکہ انہوں نے نماز تیمم سے کس وقت ادا کی تھی؟ اول وقت. فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا، تیمم کر کے دونوں نے نماز ادا کر لی، ایک نے لوٹایا دوسرے نے نہیں لوٹایا. جس نے نہیں لوٹایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہو گئی. تو اگر آخر وقت تک پانی کے انتظار میں آدمی کو نماز مؤخر کرنا ضروری ہوتا اور آخر وقت میں تیمم کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کہتے کہ قصور تمہارا ہے، تم نے اول وقت نماز کیوں پڑھ لی تیمم کر کے، تمہیں چاہیے تھا کہ آخر تک کیا کرتے، پانی تلاشتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، بلکہ جس شخص نے نماز نہیں لوٹائے تھے اس کی زیادہ ہی تعریف کی. آپ نے فرمایا اصبت السنہ و اجزات کا صلاۃ کا، ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا اور اسی کی تائید ہے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، جس کو طبقات ابن سعد نے اپنی طبقات میں اور اسحاق نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ہم لوگ آپ کے ساتھ میں تھے اور مدینہ بالکل قریب تھا، نماز عصر کا وقت آ گیا تو آپ نے تیمم کیا اور نماز ادا کر لی، اور جب آپ نماز ادا کرنے لگے تو لوگوں نے کہا ان الماء قریب، اللہ رسول پانی تو بالکل قریب ہے، کیوں بھی آپ تیمم کر لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی پانی تو قریب ہے، ممکن ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچے، میں ہی تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر لیں. اس سے بھی پتا چلا کہ اول وقت ہی پانی کے تلاش میں نماز کو مؤخر نہ کیا جائے، تیمم سے ادا کر لینی چاہیے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موصولاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زمین تھی جرف میں، ایک گاؤں ہے مدینہ منورہ سے باہر، تو جرف کے اندر ان کی زمین تھی، واپس جا رہے تھے، راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا، انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ تیمم کر کے وہیں نماز ادا کر لی اور مدینہ المنورہ پہنچے تو ابھی کافی ٹائم باقی تھا نماز عصر کا. تو ان تمام دلیلوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا اور یہی بات حق ہے کہ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد آدمی کو تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اب پانی کے انتظار میں نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ نے تیمم کر کے نماز ادا کر لیا ہے اور نماز سے آپ فارغ ہو گئے، فارغ ہوتے ہی پانی آپ کو مل گیا، اب نماز کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ صحابی رسول نے نماز ادا کر لی تیمم سے اور بعد میں ان کو پانی مل گیا، اپنی نماز انہوں نے لوٹائی نہیں، حالانکہ اللہ رسول نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہو گئی. بلکہ اس کی تین شکلیں لوگ بتلاتے ہیں، تیمم کے بعد پانی اگر ملتا ہے تو اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ تین. پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی پانی مل گیا، آدمی کو تیمم کر چکا ہے. پہلی شکل ہے کہ آدمی نے تیمم کیا، بعد تیمم قبل الصلاة، آدمی نے تیمم کر لیا، نماز کی تیاری کر رہا تھا، ابھی نماز ادا نہیں کیا تھا، اسے پانی مل گیا، ابھی نماز پڑھی نہیں تھی. تو اس شکل میں تمام ائمہ کے نزدیک اب اس کا تیمم بیکار ہو جائے گا، اسے وضو ہی کر کے یا اسے غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. یعنی پہلی شکل یہ ہے کہ پانی مل گیا بعد تیمم قبل الصلاة، تیمم کے بعد اور نماز کے پہلے پہلے. دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کو پانی ملا لیکن جب آدمی نماز پڑھ رہا تھا لیکن ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوا تھا. اسے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو معلوم تھا اور اس نے ایک بوتل پانی آپ کے پاس لا کر کے رکھ دیا، پانی تو آپ کو مل گیا، تیمم سے کر رہے تھے، تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن سلام پھیرنے کے پہلے پہلے، نماز سے فارغ ہونے کے پہلے پہلے مل گیا ہمیں پانی، یا آپ نماز پڑھ رہے تھے تیمم کر کے، بعد میں دیکھا کہ وہ سامنے سے پانی بہ رہا ہے، کسی بنائیے سے آپ کو پانی مل گیا. تو ایسی شکل میں نماز توڑ دینی پڑے گی یا کہ نماز نہیں توڑنی پڑے گی، نماز ہوگی یا کہ نہیں ہوگی، یہ اصل میں دیکھنا ہے. تو اکثر اہل علم کے نزدیک نماز توڑ دینی پڑے گی اور پھر وضو یا غسل کر کے نماز ادا کرنی پڑے گی. فرق ہوا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا. یعنی تیمم بھی کر چکا اور نماز شروع کر چکا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے پہلے پہلے، سلام پھرنے کے پہلے پہلے اسے پانی مل گیا، اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اسے تیمم یا غسل کر کے اپنی نماز لوٹانی پڑے گی. ہاں، وضو یا غسل. تیسری شکل یہ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں پانی ملے، فیضا وجد الماء، جب پانی مل جائے، فلیتق اللہ، تو اللہ سے ڈرو، ولیمس بشرتہ، اور چاہیے کہ پانی وہ استعمال کرے. تو نماز میں ہے، وہ پانی مل گیا، پانی اس کے پاس موجود ہے، اس لیے اسے تیمم کرنی پڑے گی. یہی اکثر اہل وضو کرنا پڑے گا یا غسل کرنا پڑے گا، یہی اکثر اہل علم کا فتویٰ ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی، اور نماز ادا کر لے کے نماز سے فارغ ہو گیا، جب نماز سے فارغ ہوا، سلام پھیرا، اسے ادھر پانی مل گیا، فوراً مل گیا، کچھ دیر کے بعد معلوم پڑا مل گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ آیا وہ نماز لوٹائے گا یا کہ نماز نہیں لوٹائے گا؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے لوگوں کا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی، اب اسے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اصل میں نماز سے فارغ ہو گیا، فریضہ ادا ہو کر لینے کے بعد اسے پانی ملا، تو اب اس حدیث کے مطابق جو بھی آپ نے دیکھا، حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابی نے نماز ادا کر لی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابھی وقت باقی تھا، انہیں پانی مل گیا، انہوں نے نماز لوٹائی رہی، اللہ رسول نے فرمایا اصبت السنہ و اجداد کا سلام۔ ٹھیک ہے، بس
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر، یہ آیت تیمم میں جو بات آئی ہے، یہ وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، کہ جب آدمی کو زخم پہنچ جائے اللہ کے راستے، والقروح اور اسے چوٹ لگی رہے، فجنب اور اسے جنابت لاحق ہو گئی، فیخاف ان یموتا تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ مر جائے، یعنی کہ ترسل اگر غسل کرے، چوٹ ہے، زخم ہے اور اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نہا لوں گا تو مر جاؤں گا، تیمما تو وہ تیمم کر لے گا۔ روایت کے دار قطنی نے موقوفاً اور بزار نے اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے، اور صحیح کہا ہے اس کو حاکم نے اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے۔ علماء کہ یہاں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا تیمم جو ہے اگر پانی نہ ملے، پانی کے عدم موجودگی میں تیمم کرنا تو سب کے یہاں جائز، لیکن اگر پانی ہے آپ کے پاس، لیکن اگر آپ پانی استعمال کریں تو آپ کو تکلیف یا بیماری کا خدشہ اور ڈر ہے، جس کو فقہا خشیت الضرر کہتے ہیں، نقصان کا خوف ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اس سے تو معلوم یہی پڑتا ہے کہ انسان کو اگر ڈر ہے نقصان کا، اندیشہ ہے کہ میں نہا لوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا وَإِن كُنْتُم مَرْضَى، اور جب تم بیمار ہو، اللہ رب العالمین نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ مرنے کا ڈر ہو یا نہیں، بس بیمار ہو، اگر بیمار ہو پتہ ہے ممکنہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی بات پر، اسی رائے کی تائید ان حدیثوں سے ہوتی ہے، ایک تو ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً اور دیگر محدثین نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کیا، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریے میں بھیجا، کوئی ایک چھوٹا سا وفد لے کر کے بھیجا جنگ میں، اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر قافلہ تھے، رات میں ان کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، جنابت لاحق ہوئی، صبح اٹھے، انہوں نے نماز تیمم کر کے نماز ادا کرا دی، پیچھے لوگوں نے نماز ادا کر لی، جب وہ لوٹ کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ اللہ رسول ہم نے تو اس طرح سے نماز پڑھا دی، اور انہوں نے عجیب آدمی اصلی تمام تھا جنم، تم نے ویسے ہی نماز پڑھا دی، نہائے دھلے، کہ اللہ رسول بڑی ٹھنڈی تھی، ہمیں ڈر تھا کہ بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا، بڑی تکلیف ہوگی مجھے نہا لینے پر،
میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے کہ ولا تہلکو ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو میں نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تیمم کیا اور میں نے نماز پڑھا دی. فضحی کا رسول اللہ، رسول اللہ علیہ السلام ہنس پڑے ان کے اس استدلال اور ان کے اس اجتہاد پر. اس حدیث سے جو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما عنہ کا بتلایا میں نے ابھی، اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خشیت الضرر، یعنی اگر انسان کو خوف ڈر خدشہ ہے کہ ہاں تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کر لینے میں کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہے، گرچہ پانی سامنے موجود ہو. دوسری چیز یا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان نے تیمم کر کے نماز پڑھائی، امامت کیا، اور اس کے پیچھے نمازی وضو کرنے والے ہوں، مقتدی وضو سے نماز پڑھنے والے ہیں لیکن امام تیمم سے، تو مقتدیوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی. چونکہ یہاں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمم کر کے امامت کر رہے تھے اور پیچھے لوگ وضو کے بعد، چونکہ پانی وہاں تھا. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے نہیں استعمال کیا کہ اگر میں نہا لوں گا تو مجھے نقصان ہو سکے گا. اسی طرح سے وہ حدیث جس کو امام ابو داؤد اور دیگر اہل علم نے نقل کیا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور وہاں ایک صحابی گئے، ان کو بہت ہی گہری چوٹ اور بڑا ہی سخت زخم پہنچا. رات کو سوئے، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، انہوں نے ان کو احترام ہو گیا، جنابت لائق ہو گئی. صبح اٹھتے ہی انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی ہمیں ایسا ایسا ہو گیا ہے، پانی موجود ہے اور زخم بھی بہت زیادہ ہمیں لگا ہوا ہے، کیا کریں، ہم نہا لیں یا کہ نہیں نہائیں. تو وہاں جو لوگ موجود تھے جن سے پوچھا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انت تقدر، بھائی آپ تو پانی استعمال کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں، آپ کو نہانا پڑے گا. انہوں نے نہا لیا اور ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا موسم، تازہ زخم، اس سے تکلیف بڑھی اور وہ انتقال کر گئے. جب وہ لوگ لوٹ کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے تذکرہ کیا کہ اللہ رسول فلاں آدمی انتقال کر گیا، اور اس کے انتقال کرنے کی وجہ یہ تھی، جن لوگوں سے پوچھا ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہیں تو نہانا ہی پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر کے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں بھی برباد کرے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سالو اذا لم یعلموا، آخر ان لوگوں کو جب معلوم نہیں تھا تو کسی ایسے انسان سے کیوں نہیں پوچھ لیا جس سے جس کو مسئلہ معلوم ہوتا. فانما شفاء العیے السوال، اصل میں حیرانی اور پریشانی کا علاج جو ہے اس سوال کر لینے میں. ان تمام احادیث سے یہ معلوم پڑا کہ چاہے موت کا ڈر ہو یا نہ ہو، پانی رہنے کے باوجود اگر انسان کے بیماری میں مبتلا ہو جانے یا بیماری کا میں اضافہ ہو جانے کا اور خطرہ لائق ہے، تو اسے تیمم کر لینا چاہیے، تیمم کرنے کی رخصت موجود ہے. یہی قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ایک قول ہے، لیکن امام شافعی کا دوسرا قول، احمد بن حنبل اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر مرنے کا ڈر ہے تب تو تیمم کر سکتا ہے، اور اگر مرنے کا ڈر نہیں ہے، صرف بیماری کے بڑھ جانے کا یا تکلیف میں اضافہ ہو جانے کا ڈر ہے تو تیمم نہیں کر سکتا. اس مسئلے میں قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات زیادہ صحیح ہے وہ قول ہے جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول ہے، اور یہی تمام محدثین کا بھی قول ہے. تمام محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ خشیت الضرر یعنی نقصان اور تکلیف کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، جب بھی تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے. چلیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارا ایک کیا کہتے ہیں اس کو بازو ٹوٹ گیا, تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فامرنی, تو آپ نے ہمیں حکم دیا ان امسح علی الجبائر کہ ہم وضو کر لیا کریں اور اس حصے پر جہاں پٹی بدھی وہاں مسح کر لیں. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند بہت ہی زیادہ ضعیف ہے, مگر دوسرے آثار صحابہ اور اقوال علماء اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں یا نہانا چاہتے ہیں اور ہاتھ میں پٹی بندھی ہے, پانی وہاں نقصان پہنچاتا ہے, تو ایسا نہیں کہ آپ تیمم کریں, تیمم کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ آپ اس کو بچا کر کے پورا وضو کر کے اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں. تو پٹی پر یوں سمجھے پٹی پر مسا کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ تو یہ ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے اگر آپ کے آگائے وضو پر تو آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. چلیں الرحمن الرحیم, یہ حضرت علی کی انہوں نے بیان کیا کہ انکسرت احدا زندیا فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی ان امسح علی الجبائر, کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی تھی ہاتھ کی, فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم وضو کیسے کریں, کیونکہ پٹی آج کی اسلام کا پلاسٹر بندھا ہوا تھا, پٹی بندھی ہوئی ہے. فامرنی, تو آپ نے ہمیں حکم دیا ان امسح علی الجبائر کہ ہم پٹیوں پر مسح کر لیا کریں. اس حدیث کو کتاب التیمم میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے ہیں, حالانکہ اس کا تعلق تیمم سے نہیں بلکہ اس کا تعلق پٹی پر مسح کرنے کا ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے لیکن بے سند واہن, بہت ہی ضعیف سند کے ساتھ, چونکہ اس حدیث کے سند میں عمر بن خالد الواسطی نامی ایک راوی ہیں, عمر بن خالد الواسطی ہیں اور ان کے متعلق بہت سارے اہل علم نے کہا کہ کذاب تھا, یعنی یہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا تھا, کذاب تھا, اس لیے تمام اہل علم کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ راوی کذاب اور متروک آیا ہوا ہے. دوسری حدیث وعن جابر رضی اللہ عنہ فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات انما کان یکفیہ ان یتیمم ویعصب علی جرحہ خرقۃ ثم یمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے مروی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو بہت ہی زیادہ چوٹیں سر اور بدن پر آ چکی لگ گئی تھیں, اس نے غسل کیا اور مر گیا. پورا واقعہ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا تھا جنگ کے لیے, ایک دستہ گیا, دن میں لڑائی ہوئی تو ایک شخص کو کے سر پر پتھر وغیرہ آئے اور لگے اور جنگ میں زخم پہنچے, بہت ہی زیادہ اس کو تکلیف تھی اور سو گئے. ثم احتلم, انہیں احتلام ہوا, انہیں نہانے کی ضرورت پڑ گئی. صبح نماز فجر کے وقت فسأل اصحابہ, اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی هل تجدون لی رخصہ فی التیمم, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ہم تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ سر میں چوٹ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے, زخم بہت ہی زیادہ ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, اگر میں نہا لوں تو مجھے شاید تکلیف پڑ جائے, تو نماز فجر کے لیے ہم تیمم کر لیں یا کہ نہ کریں؟ قالو, صحابہ جن لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا ما نجد لک رخصۃ وانت تقدر علی الماء, ہم آپ کے لیے کوئی رخصت تیمم کرنے کی نہیں پاتے, کیونکہ آپ کے پاس پانی موجود ہے, آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ ہے, پیر ہے, سامنے پانی رکھا ہوا ہے, آپ کو نہانا پڑے گا. انہوں نے نہا لیا فمات اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ تو اس واقعے کا تذکرہ ہوا. آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے غلط فتوی دے کر کے اسے مار ڈالا، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی برباد کرے. اللہ سعلو اذا لم یعلمو، اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو کسی اور سے پوچھ کر کے اس کو مسئلہ بتلائے ہوتے. فانما شفاء العیے السوال، جہالت اور پریشانی کا علاج اللہ رب العالمین نے سوال کرنے کے اندر رکھا ہے. انما کان یکفیہ، اس کو نہانے کی ضرورت نہیں تھی، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان یتیمم، او تیمم کر لیتا، او یعصر و یعصر او یعصر، شک کا منہ شک ہے، یعنی آیا اللہ کے رسول نے یعصر کا لفظ استعمال کیا یا یعصر کا، بس اس کے لیے یہی اتنا کافی تھا کہ جو پٹی بندھی ہوئی تھی اوپر اسی پر وہ مسح کر لیتا، بس اتنا ہی کافی تھا. اس حدیث کو بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس لیے نقل کیا ہے کہ اس سے پٹی پر مسح کرنے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. یہ دو حدیثیں ہیں، لیکن اس حدیث کو بھی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کرنے کے بعد کہا اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے، اور اس پر انہوں نے کلام کیا ہے. دو حدیثیں نقل کی گئیں پٹی پر مسح کرنے کے متعلق، اور دونوں ضعیف ہیں. اس سلسلے میں حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبرا جو ان کی ہے، سنن کبرا بیہقی، اس کے اندر نقل کرتے ہیں کوئی بھی صحیح حدیث پٹی پر مسح کرنے کی نہیں ہے. یہ مسح کر لیتے ہیں ہمارا، کوئی صحیح حدیث پٹی پر مسح کرنے کی نہیں. یہ حدیث ہے، یہ دونوں حدیثیں دونوں ضعیف ہیں. ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا موقوفاً، یعنی ان کا قول اور ان کا فعل، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر پٹی باندھ لی گئی ہے تو پٹی پر مسح کرنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول تو بسند صحیح ثابت ہے، بقیہ احادیث مرفوعہ کوئی صحیح ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا پٹی پر مسح کرنا ضروری ہے، اگر پلاسٹر وغیرہ بندھا ہے کہ مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو اعضاء آپ کے صحیح ہیں آپ ان کو دھل لیں، اور جس پر پٹی بندھے اس کو ویسے چھوڑ دیں بغیر مسح کے، کوئی ضرورت نہیں. یہ اصل میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا پٹی پر مسح کرنا ضروری ہے یا کہ پٹی پر مسح کرنا کوئی ضروری نہیں. اس سلسلے میں صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا تبھی میں نے قول پیش کیا، ایسے ہی ائمہ فقہاء السبعہ جو ہیں مدینۃ المنورہ، اور تقریباً ائمہ اربعہ، اور جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ پٹی پر مسح کرنا پڑے گا، پٹی پر مسح کرنا پڑے گا. مثلاً آپ نے آپ کے ایک ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، دوسرا ہاتھ پیر چہرہ خالی ہے، تو ہر ایک کو آپ دھل لیں، اور پٹی پر جس ہاتھ پر پٹی بندھی ہے اس پر آپ مسح کر لیں. یہ ان لوگوں نے دلیل میں یہی حدیثیں پیش کی ہیں، لیکن حدیثیں دونوں ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی صحیح ثابت نہیں. امام شوکانی، امام صنعانی اور دیگر محدثین نے اور شرح حدیث نے ان حدیثوں کو اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ چونکہ متعدد حدیثیں متعدد طرق ہیں، اس لیے یقوی بعضہ بعضا کے تحت کی تقویت مل جاتی ہے. اور ائمہ سلف کا اور صحابہ کرام کا عمل بھی اسی پر، اسی کی تائید کرتا ہے. امام ابن حزم الظاہری رحمت اللہ علیہ، داؤد ظاہری اور بعض دیگر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ پٹی پر مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بدعات میں تو شمار کرتے ہیں، کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. چونکہ ابن حزم رحمۃ اللہ، ابن حزم کہتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا، تو ان کا اپنا عمل تھا، بہت سارے ان کے اپنے عمل ہیں جس کو امت کے نزدیک حجت نہیں سمجھا جاتا. ایسے ہی یہ پٹی پر مسا کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا عمل تھا، اس لیے ہمارے لیے وہ بھی قابل حجت نہیں. بلکہ جس طرح سے انسان کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، قیام فرض ہے، لیکن اگر قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قیام کو معاف کر دیا ہے. ایسے ہی اسلام نے دو ہی چیزیں رکھی ہیں، تیمم یا وضو یا غسل. مسح کرنے کا، پٹی پر مسح کرنے کا کوئی تذکرہ کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں آتا. جب کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس ہاتھ پر آپ نے پٹی باندھ رکھی ہے، جس پیر پر دھونے کے وقت اللہ رب العالمین اس کو بھی آپ سے ساکت کر دیا ہے. کیوں؟ وہ گویا کہ آپ کا ہاتھ چھپ گیا ہے اور نہ ہاتھ ہونے کے قائم مقام ہے. تو اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ، لیکن اکثر اہل علم نے، میں نے کہا جس میں ائمہ اربع، فقہاء سبع فی المدینۃ المنورہ، اور امام شوقانی، امام سنانی اور دیگر تمام محدثین کا جو خیال ہے وہ یہی کہ مسح کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ تمہارے اندر استطاعت ہے. ہم دھلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن اس پر تر ہاتھ کو پھیر لینے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اس لیے اس کو ہم مسح کر لیں گے. یہ ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ من السنة، سنت سے یہ ہے. حدیثیں آتی ہیں تو بسا اوقات صحابہ کرام کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، قال انا ابی ہریرہ، ایسے آتا انا ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ. وہ تو حدیث مرفوع ہوتی ہے، قولی. اور ایک ہوتا ہے کہ رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل قضا، ہم نے دیکھا کہ اللہ رسول نے ایسے ایسے کیا، وہ بھی حدیث مرفوع ہے، لیکن اس کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ فعلی کہتے ہیں. لیکن حدیث کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کہتے من السنت قضا، یعنی یہ چیز سنت سے، صحابی غیر صحابی نہیں، صحابی اگر کہیں من السنت قضا، سنت سے یہ ہے، تو وہ بھی سنت رسول، وہ بھی حدیث مرفوع سمجھی جاتی ہے. مثلا بہت ہی مشہور چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اہل علم نے کتاب الجنائز کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث نقل کی کہ جنازہ آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنازے کی نماز پڑھائی تو جہرن جہرن، اور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، پوری نماز جنازہ انہوں نے جہرن پڑھائی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا ہم نے اس لیے نماز جنازہ اس طرح سے پڑھائی لتعلموا انہا سنہ، تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں سنت یعنی اللہ کے نبی کا طریقہ یہی ہے. دیکھیں وہاں کہیں انہوں نے کہا کہ قال قال رسول اللہ، یا ہم نے دیکھا کہ اللہ رسول اس طرح سے نماز پڑھے تھے، نہیں، بلکہ پوری نماز پڑھا کر انہوں نے کیا کہا من السنت لتعلموا انہا سنہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی صحابی یا کئی صحابی جب کسی بات کے نقل کرنے میں کہیں میرا سنت قضا، سنت سے یہ چیز ہے، تو ہاں مراد کیا ہوتی؟ سنت رسول، یعنی یہ بات حدیث کی ہے، تو یہاں بھی کہتے ہیں من السنت, سنت سے یہ اللہ یصلی الرجل بالتیمم, کہ ایک تیمم سے آدمی ایک ہی نماز پڑھے, اگر دوسری نماز اس کو پڑھنی ہو تو دوسرا تیمم کرے. اس حدیث کو روایت کیا ہے دارقطنی نے, لیکن اس کی سند بہت ہی زیادہ ضعیف ہے, یہاں تک کہ علامہ البانی حفظہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک راوی الحسن ابن عمارہ اور اس کے متعلق لوگوں کا کہ بہت سخت کلام ہے, اس لیے اس حدیث کو حجت میں پیش, یہ حدیث قابل استدلال نہیں. رہی یہ بات کہ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا کہ صرف ایک نماز, تو اس حدیث کو تو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا. پیچھے تفصیلی بحث گزر چکی ہے کہ ایک وضو, ایک تیمم سے جتنی نمازیں آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کتاب التیمم کے اندر ایک باب بھی قائم کیا ہے, میں نے پڑھ کر کے سنایا, جو بات گزر چکی ہے کہ ایک وضو سے آدمی ایک تیمم سے کتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, تیمم کر لینے کے بعد جب تک کوئی نواقض وضو عمل سرزد نہیں ہوگا تب تک تیمم باطل نہیں ہوتا. یہ ختم ہو گیا.